मोर का तीन सफर मुजफ्फर, 1424 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल सन 2023 ईस्वी, 22वां पारा सूरह सबा शरीफ, आयत नंबर 22। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لكنا کی الف کا کھینچنا لازم ہے لکنا یہ فرسٹ پرسن کا پلورل ہے اگر اس کو شارٹ کر دیں گے آپ یہ تھرڈ پرسن کا پلورل فیمیل بن جائے گا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين آمنت بالله صدق الله العظيم
آمنت بالله صدق الله العظيم
ان شاء الله پورا کریں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. گزشتہ درس میں لاسٹ والے درس میں جو بات ہوئی تھی وہ قوم سبا کے حوالے سے کی گئی تھی. سبا کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان لوگ کی اتنی نعمتیں دی تھیں اور پھر جب انہوں نے اللہ کی پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا تو رب کریم نے ان پر وہ عذاب اتارا کہ ان کی ساری نعمتیں چھین لی گئی تھیں. یہاں اس رکوع سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات پاک، اس کی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے خود ساختہ عقائد کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. کہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بت جنہیں ہم پوج رہے ہیں، جن کی ہم ورشپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے اور ان کے ذریعہ ہم کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ مل جائے گا. قرآن اس نظریے کو رد کر رہا ہے اور قرآن پاک کے اترنے کا اولین مقصد بھی یہی تھا. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجیے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو بلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا گمان کرتے تھے، سمجھ بیٹھے تھے، انہیں پکار کے دیکھ لو. ان کی صورت یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہیں زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لا تو عزا منا تو حبل، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور جنہیں تم خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، یہ کسی چیز کے مالک ہیں، تو یہ بالکل غلط سی بات ہے. لا یملکون مثقال ذرہ، ذرہ بھر کے مالک نہیں. ذرہ چیز کے مقدار کے حوالے سے جب کسی سب سے کم تر چیز کو حوالے میں پیش کیا جاتا تو کہتے ہیں تو ذرے کا مالک نہیں، ذرہ بھر تجھے نہیں دوں گا. اس سے پتا چلا کہ کم سے کم بھی اگر ہو تجھ کو نہیں دوں گا. تو گویا کہ محاورے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ذرے بھر کے مالک نہیں، بالکل مالک ہیں ہی نہیں کسی چیز کی. ایک بات، دوسری بات یہ، اور نہ تو زمین اور آسمان میں ان کا کچھ حصہ ہے کہ کچھ بنایا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، کہ اللہ کی کچھ مدد اس نے کیا ہو، ان میں سے کسی نے کیا ہو کہ اللہ نے کچھ بناتے وقت ان سے مدد لی. یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ پتا چل گیا کہ اے مشرکین، تمہارے یہ خیالات سراسر باطل اور فاسد. اس طرح کی آیتوں کو بعض کم عقل قسم کے لوگ انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین کی ذاتوں سے وسیلہ اور شفاعت کے حوالے سے مٹ کر کے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، صاف بتلا دیا گیا ہے کہ جنہیں تم بلاتے ہو، ادعو داعی ادعو، ادعو الدعوتوں کے معنی بلانا ہوتا ہے، ادعو جنہیں تم بلاتے ہو، تو کسی کو بلاؤ، کسی پیغمبر کو بلاؤ، کسی ولی کو بلاؤ، کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. اور جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا ہے، قرآن کا حوالہ سن کر کے روپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اسی دن سے وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں. تو اس خیال کی تردید اگلی آیت نے خود ہی کر دی. خیال یہ پیدا ہوا، یعنی عصر حاضر میں جن لوگوں نے اس قسم کی تفسیریں لکھی یا اس قسم کے خیالات بیان کیے کہ یہ آیتیں دیکھو ایسی اتری ہوئی ہیں اور اس میں لکھا ہوا تم کس کو بلاتے ہو، چاہے ولی ہو چاہے پیر پیغمبر ہو، کوئی ذرہ بھر کا مالک نہیں ہے، تو تم کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے.
تو قرآن نے اگلی آیت میں خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، ہو گیا جواب صاحب جواب، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، بہت عظیم الشان آیت کریمہ، تو قرآن کی ہر آیت بڑی عظیم الشان ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر جتنے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، یقین کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی، دونوں رونگٹے کھڑے، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت فرمائے، اذن دے، جس کے لیے وہ اجازت فرمائے اور اذن دے، اسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، بات حق ہے، ایسی بات ہے، رب کریم کے حضور کس کی شفاعت کام آئے گی، کسی کو جرات نہیں مگر جس کو اجازت دے دے، اسی مفہوم کو قرآن نے کتنی جگہ سورہ یعنی آیت الکرسی کے اندر بھی بیان فرمایا، ولا تنفع الشفاعة عنده الا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو شفاعت کا اختیار نہیں، معلوم یہ ہوا کہ استثناء جو کیا گیا ہے، ایکسپشن جو کیا گیا ہے، اسے پتا چلا کہ شفاعت ہوگی یا اجازت ہوگی، ہے نا، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جائے، فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی یا کیا بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا ہے اور وہی ہے بلند بڑائی والا، یہ اصل میں ایک منظر نامہ ہے، پورا ایک سمجھ لیے کہ حشر کا ایک پورا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، میدان محشر میں مجرمین اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ حکم صادر فرمائے گا، اس میں بہت سارے لوگ مارے خوف کے کانپ رہے ہوں گے، بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ گر بمحشر خطاب قہر کند انبیاء راج جائے معذرت، جیسے شیخ سعدی فرما دیں گے حشر کے دن اللہ جل شانہ قہر و غضب کے ساتھ خطاب فرما دے تو انبیاء و مرسلین کے لیے بھی معذرت کی جگہ نہ رہ جائے، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ اگر کے ساتھ ہے، اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی، صاحب دیکھو پھر انبیاء بھی تو کانپ اٹھیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ بھی تو مخلوق خدا ہے، ہم انہیں خدا کا درجہ تھوڑی دے رہے ہیں، لیکن اگر کے ساتھ ہے، اگر ایسا ہوگا تب، اور ایسا ہوگا نہیں انبیاء کے لیے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ایسا ہوگا تب اور انبیاء کے لیے ایسا ہوگا نہیں، کسی کو ٹیکنیکل لاجیکل ٹیکنیک میں بولتے ہیں قضیہ شرطیہ، یعنی کنڈیشنل ہے، اور کنڈیشنل جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے لیے بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، اگر اللہ کے لیے ولد ہوتا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، حضور کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کنڈیشنل ہے نا، اگر کے ساتھ ہے نا، قضیہ شرطیہ ہے، ہونا کوئی ضروری نہیں، عامر بات سمجھا رہی، تو جب کانپ رہے ہوں گے خوف سے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ابھی کچا چٹھا آ جائے گا، سامنے ابھی جہنم میں ڈالے جائے گا، رب کریم خطاب فرمائے گا، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ خطاب سب سے پہلے عرش سنے گا، اور خطاب الٰہی سے عرش کانپ اٹھے گا، لرزنے لگے گا، لرز اٹھے گا عرش اعظم، اس کے بعد پھر عرش اس خطاب کو حضرت جبریل کی طرف منتقل کرے گا، حضرت جبریل سنیں گے تو مارے خوف کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں لیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ایک بات دیگر فرشتوں کو، پھر زمینی فرشتوں تک یہ بات، جتنے فرشتے ہیں سب مارے خوف کے اللہ کے حضور کی طرح اٹھیں گر پڑیں گے، اس کے بعد پھر جب کچھ دیر گزرے گی، تھوڑا سا ہوش و حواس صحیح ہوگا، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے مادا کالا ربکم، تمہارے رب نے ابھی کچھ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ احسان خطا ہوئے تو سب بھول گئے، جب بوش آئے تو مادا کالا ربکم، مادا انٹروگیٹو کے لیے یوز ہوتا ہے، عربی میں یاد رکھیے گا، مادا کالا ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ قال الحق، کہیں گے اس نے حق بات فرمائی، تو کہیں گے ہاں وہ العلی الکبیر، وہ حق بات ہی فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بلند ہے، وہی بڑائی والا ہے. تو کیا فرمایا ہے؟ تو یہ فرمایا ہے کہ اب اجازت دے دو کہ ایک دوسرے کے لوگ سفارت کریں، یہ اجازت ہے، یہ فرمایا ہے. یار جبریل سے کہہ دو کہ جبریل اب لوگوں میں آواز لگا دیں، ندا دے دیں کہ اب نیک بندے برے بندوں کی شفاعت کریں، بس یہ فرمایا. اور پھر جب یہ سنیں گے تو سرور میں جھوم اٹھیں گے، وہ گنہ گار ہم سے جھوم اٹھیں گے، اب تو پرمانے مفرت ہے نا. بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب رسول کریم کے اختیارات اور ان کی ذات، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی محبت کے حوالے سے جب لوگ فضیلت اور افضلیت کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کاش لوگ ایسا نہ کرتے، شفاعت بھی ممکن ہے نقصان، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. انہوں نے تو خود کہہ دیا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ فاطمہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، عمل کرو عمل. حدیث سے شفاعت بلایا جاتا، کافی ٹائم لگے گا لیکن چند حدیثیں خالی پیش کرتا ہوں. سورہ طہٰ شریف میں ایک آیت آئی ہوئی ہے کہ یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. آج کے دن یعنی قیامت کے دن کوئی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی مگر اللہ جل شانہ جس کو اجازت دے اور جس کی بات سے راضی ہو جائے. تو اللہ اپنے حبیب کی بات سے کس سے زیادہ کس سے راضی ہوگا؟ اس کی تشریح سورۃ طہٰ کی تفسیر میں گزر چکی ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ. آج کے دن اللہ کی اجازت پر ہی شفاعت ہوگی، جب تک وہ اجازت نہیں دے گا شفاعت نہیں ہوگی. تیسری جگہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اور لوگ نہیں شفاعت کریں گے مگر اللہ جل شانہ جس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. حال یہ ہوگا کہ اللہ کے خوف سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، کام رہے. ایک حدیث بلا فرمائیے، مشکات باب الحوض والشفاعت کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 5369. قیامت کے دن تین گروہ ہے جو شفاعت کریں گے، پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہداء کریں گے. یہ ترتیب ہے، یعنی علماء کو شہداء پر مقدم رکھا گیا ہے، حالانکہ قیاس چاہتا ہے کہ شہداء مقدم ہو، لیکن وجہ یہ ہے کہ علماء شہداء پر اس لیے مقدم ہیں کہ علماء اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، شہید اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اور عالم جی جناب پورے سماج کا، پورے معاشرے کا وہ تحفظ کرتا ہے. شہ سعدی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ صاحب تلے ایک عقل مند آدمی خانقاہ سے بھاگ کر کے مدرسے میں چلا گیا. کسی نے پوچھا تو خانقاہ سے بھاگ کے مدرسے میں کیوں چلا گیا؟ یہ شیخ سعدی کے خیالات بلند نظریات تھے. تو اس شخص نے کہا کہ میں وہاں تھا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں تزکیہ نفس تھا، نفس کی پاکیزگی دل کی زندگی تھی، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو خود اپنے بچانے کی تدبیر کرتا ہے، خالی یہی ہے. اور یہاں یہ صورت ہے کہ ڈوبنے والا خود تو بچ ہی رہا ہے اور دوسرے کو بچا بھی رہا ہے, یہ فرق ہے, اس لیے میں اس کو چھوڑ کر کے بچ رہا ہوں, مدرسے میں چلا ہے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے. دوسری حدیث, عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعاير, قلنا ما الثعاير؟ قال انه الدغابيس. حضرت جابر روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک قوم کی شفاعت کے ذریعہ کچھ لوگ نکالے جائیں گے, وہ جیسے ہوں گے تعاریر. تو راوی نے پوچھا یا رسول اللہ تعاریر کیا چیز ہے؟ تو تعاریر کی تشریح حضور نے فرمائی جیسے دغابیس, اور دغابیس کہتے ہیں جیسے کھیرے ککڑیاں, کھیرے ککڑی, کھیرے ککڑی جانتے ہیں نا, جو بمبر نہیں موٹی بھی ہوتی ہے, یہاں جو
اچھا
بعد میں اس کو بحث کیجیے گا. تو یہ ہوں گے جیسے, کیا مطلب کہ پیلے پیلے ہوں گے, ان کو کیسے ہوں گے وہ پیلے پیلے, یعنی جہنم کے عذاب سے وہ اس قدر جھلس جائیں گے کہ جب ان کو شفاعت کے ذریعہ آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا تو جب نکلیں گے تو وہ پیلے پیلے ہوں گے, جیسے سہاری ایسے ہوں گے. ایک تیسری حدیث, اللہ دوبارہ میں حدیث میں نے پیش کیا, نارا سنگھ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الكبائر من امتی, حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے. رواہ ترمذی و ابو داؤد. ایک اور حدیث ہے, عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی یشفع للفیام ومنهم من یشفع للقبیلۃ ومنهم من یشفع للعصبۃ ومنهم من یشفع للرجل حتى يدخل الجنة. کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت, ان من امتی یشفع للفیام, میری امت میں سے کچھ لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں, اور کچھ لوگ ایک قبیلے کی, اور کچھ لوگ ایک کنبے کی, اور کچھ لوگ ایک آدمی کی شفاعت کریں. ایک آدمی, ایک آدمی, اور اس کی تعلق سے فرمایا علماء نے کی کہے گا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو وضو کرایا ہوگا تو جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تم کو یاد ہے, کہے گا کیا تجھ کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں تجھ کو نہیں پہچانتا ہوں. کون ہے؟ کہا میری طرف تجھ کو فلاں ٹائم تم کو وضو کرایا تھا پانی دے کر کے, آپ میری شفاعت کر, شفاعت کرے گا. ایک اور حدیث ہے, اللہ اکبر, عن عمران بن حسین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم جہنم سے حضور کی شفاعت کے ذریعہ باہر نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی تو جنتی ان جنت میں داخل ہونے والوں کو جان دے گا, کہیں گے جہنمی, خالو جہنمی, سب ان جہنمی جی, ان کو جہنمی کا نام دیا جائے گا, یہ پہلے جہنم سے لڑ کر دیا جائے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی بہت زیادہ حدیث ہے اس سلسلے میں, کہ آخری حدیث عرض کرنے کے بعد میں بات آگے بڑھاؤں. عن عوف بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني عاتب عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتي من امتي نصف امتي الجنه وبين الشفاعه فاخترت الشفاعه وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. حضرت عوف ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا, اس نے رب کریم کا پیغام مجھ کو دیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا ہے, ایک تو یہ کہ آپ ابھی اپنی امت کے آدھا لوگوں کو فوراً معاف کروا دیجیے, جنت میں لے جائیں گے, ابھی فیصلہ ہے آپ کی آدھی امت ابھی جنت میں چلی جائے, اور دوسری یہ کہ آپ کو شفاعت کا اختیار دیا گیا, دونوں میں سے کس کو آپ چنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں شفاعت کو اختیار کروں تاکہ میری امت کا ہر شخص جنت میں چلا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہاں احسان ہے. کتنی دنیا ان کا شکر ادا کرے گی رسول کریم کو اللہ العظیم. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت حق ہے اور شفاعت جائز ہے اور گنہگاروں کے لیے شفاعت واجب ہے. نیک بندے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. تو یہ محشر کا نقشہ جو کھینچا گیا یہاں پہ, تو اس اوپر والی آیت میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی کہ اوپر کی آیت دراصل ولیوں کے لیے نہیں, پیغمبروں کے لیے نہیں, یہ بتوں کے لیے ہے. اللہ جل شانہ اور یا کاملین علماء شہدا انبیاء سب کو اختیار دے گا, سب کے لیے حکم ہوگا کہ اپنے اپنے پیروکاروں کی جا کر کے تم شفاعت کرو. سفارش یہ اللہ کے معاف فرما دے. ان کے لیے جو مانگتے ہیں. اب ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا صاحب, یعنی بڑی تکلیف ہوتی پڑھ پڑھ کر کے, جو لوگ پیغمبروں کا تمسل کرتے ہیں ان کے لیے کیا اختیار ہے اس قسم کے لیے. بہرحال قل من یرزقکم, تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے, تم خود ہی فرماؤ اللہ, اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں. یہ دراصل ایک مقالاتی تائید کی بات ہے, یہ کہ گفتگو کنورسیشن ہے, کیسے آپ یہ کہیے پھر ان سے پوچھے دیکھے کیا جواب دیتے ہیں, یہ ایک گفتگو کا انداز ہے. آپ ان سے کہیے کہ بتاؤ آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے, اس کے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب یہ لات اور عزا روزی دیتے ہیں, نہیں, اللہ کی خواہد وہ بھی ہے. تو پھر اسے کہو کہ جب یہ بات طے شدہ ہے تو اب ہم میں اور تم میں ایک گمراہ ہے ایک حق پر ہے, اور ہم چونکہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے زیادہ مکمل حق پر, اور تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے تم گمراہ, فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے. پھر سوال آیا قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, آپ ہی کہہ دیجیے میرے مصطفیٰ کہ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں, نہ تمہارے کیے ہوئے برے عملوں کی ہم سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی. ہمارا عمل ہمارے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ. یاد رکھو قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے. پھر تیسرا سوال قل, دیکھیں سب بالکل چلا جا رہا ہے, یہ پورا مقالاتی انداز ہے. یہ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا, پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا, اور وہی ہے بڑا فیصلہ فرمانے والا, سب کچھ جانتا. سیدی اعلی حضرت نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, آپ لوگ کا ترجمہ ہے کیا لکھا ہے, نیاب. یہ ہندی ورڈ ہے, سمجھے, ہندی نیاب, نیائے بولتے ہیں, نیائے ہندی میں فیصلے کو بولتے ہیں, نیائے انیائے, ظالم کو انیائے بولتے ہیں اور انصاف کرنے والے کو نیائے بولتے ہیں, اسی کو سیدی اعلی ترجمہ ڈال دیا. اس طریقے کی خوبی ہے, اسی لیے بڑا سائز مانا جاتا ہے. تو رب کریم قیامت ان سب کو جمع کرے گا اور اس کے بعد اسے سچا فیصلہ فرمائے گا, جو اس کے پیروکار جنت میں جائیں گے, جو ان کے لیے جاننے میں ڈال دیے جائیں گے. قل ارونی الذین الحقتم بی شرکا کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم, تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں, اللہ ہرگز نہیں, بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا ہے. سیدی اعلی نے پھر کلّا کا ترجمہ کیا کیا ہے, یہ دانت میں جھڑکنے کا انداز نہیں, بچے کو سسرال کرتے ہیں بولتے نہیں ہے, وہ لفظ استعمال کیا ہے, اور کلّا اسی معنی میں ہے, یہاں اس کو ردع بولتے عربی میں, کلّا جو ردع چھڑکنے کے لیے, چل یہاں سے دور ہو. تو یہ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تم جو اللہ کی ذات میں تم اس کو شریک کرتے ہو, یہ اللہ کی ذات میں شریک ہونے کے لیے ہے, بولتے نہیں, وہ اللہ اللہ ہرگز نہیں, بلکہ وہی اللہ عزت والا حکمت والا ہے. تو عزت و حکمت ساری اسی ذات کے لیے ہے, ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا. یہ گفتگو یہاں تک مکمل. اب اس کے بعد عظمت رسالت کے حوالے سے بڑی عظیم آیت پھر آئی, بڑی عظیم آیت ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور یہ محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے, خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, بہت لوگ نہیں جانتے. یہ ہے حضور کی نبوت عام تام کامل سب کے لیے. حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے ان سب کی نبوت مخصوص طبقات کے لیے ہوتی تھی, چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ اس کا اشارہ فرمایا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کے لیے حضرت ہود کو بھیجا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, قوم مدین کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم ثمود کے لیے حضرت صالح کو. ایک مخصوص یعنی ایریے اور ایک مخصوص دائرے کے لیے ان کی نبوتیں ہوتی تھیں, اور مخصوص زمانے کے لیے. نبی کریم کی نبوت و رسالت زمین غیر زمین سب کے لیے ہاں, اور ان کے عہد پاک سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے سب کے لیے, اب اس کے بعد کوئی نہیں. چنانچہ اس مفہوم کو قرآن پاک میں چند جگہ بیان فرمایا گیا ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ تم کو بھی ڈراؤں, امم بلغ, اور یہ قرآن جہاں جہاں پہنچے ان سب کو ڈراؤں. تو قرآن کی آواز جہاں جہاں پہنچے گی سب حضور کی نبوت و رسالت کے دائرے میں داخل ہو گئے, جہاں قرآن کی آواز پہنچے گی سب داخل ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے 1500 میل کا فاصلہ بیچ میں بہرے اتین اس کو پار کر کے کتنے میل کا فاصلہ ہے, 1500 میل زیادہ, 2000 میل کا بیچ میں فاصلہ بہرے اقیانوس ہے, اس کو پار کر کے کیسٹک اوسین بولتے ہیں, اس کو اٹلانٹک اوسین بہرے اقیانوس, اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہ زمین قرآن کی آواز سے گونج رہی ہے, گویا پتا چلا کہ حضور کی نبوت یہاں بھی ہے نا. انسان جہاں جہاں پہنچے گا, مسلمان جہاں جہاں پہنچے گا حضور کی نبوت کو لے کر کے, حضور کی رسالت کو لے کر. پھر دوسری آیت کریمہ, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ سورہ اعراف شریف میں آئی ہوئی ہے, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں, جمیع سارے لوگوں کی طرف, جمیع اور کافہ دونوں یا تا ایمفیسائز کرنے کے لیے تاکیدی طور پر سب کے لیے. پھر تیسری آیت کریمہ ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, برکت پانی وہ ذات جس نے قرآن پاک فرق پیدا کرنے والی کتاب کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ بندہ عالمین عالمین کے لیے ڈر سنانے والا ہو, اور عالم دنیا خالی نہیں ہے, تلاش کرتے رہو گے جتنے بھی تم سیارے تلاش کرو گے, ہر وہ عالم اللہ کی مخلوق اور ہر وہ مخلوق رسول کریم کی رسالت کے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہاں بھی وہی حکم عالمی, جہاں جہاں اللہ کی ربوبت وہیں رسول کی رسالت. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بعثت الی الاحمر والاسود, میں گورے کالے سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا, یہ کوئی قید نہیں کہ میں فنا کا رسول ہوں فنا کا نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, اما انا فارسلت الی الناس کلہم عامۃ وکان من قبلی انما یبعث الی قومہ, اور میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں جبکہ مجھ سے پہلے لوگ اپنے اپنے قبیلے کی طرف رسول بنا کے بھیجا. تیسرے حدیث پاک ہے, وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ, اور نہ انبیاء اپنے خاص قبیلے کی طرف بھیجے جاتے رہے اور میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا. تیسری حدیث پاک ہے, وَإِذْ تُعَانَ وَالسَّعَةُ كَهَاتَيْنِ اسْمِعَيْنِ, حضور نے ایسے انگلی لگائی کہ میں اور قیامت یوں پیدا کیے گئے ہیں, یعنی قیامت مجھ سے بہت قریب ہے. ایک فاصل, ایک بات یہ بتانے, دوسری بات یہ کہ اب میرے بیچ میں اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نہیں آئے گا, میری نبوت قیامت تک کے لیے سب کے لیے, اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے, حتیٰ کی چرند و پرند سب کے لیے.
اجنا وحوش طیور
اینیملس انسیکٹس سب کے لیے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اب اس صورت میں جو لوگ اللہ کے رسول کی رسالت کے ممکن ہوں گے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا, اگر تم سچے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور آئی, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اس میں ایک چیز تو یہ ہے, پہلی بتائی کہ جعلت الارض کلھا مساجدہ, کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے امتیوں کے لیے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو نماز پڑھنا ہوتا, عبادت کرنا ہوتا, تو خاص اپنے عبادت خانے میں جاتے, وہیں نماز پڑھ سکتے, دوسری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو عبادت نہیں کر سکتے. لیکن اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ راستہ چلتے وقت نماز کا وقت آ جائے, تیمم کرو, پانی نہ ملے, اللہ کی بارگاہ میں پیش آنے. ایک بات یہ, دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد اللہ جل شانہ نے میرے رعب کے ذریعہ کی ہے, اور ایک مہینے کے فاصلے پر اگر کوئی دشمن میرا نام سنتا ہے تو رعب سے تھرا اٹھتا ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے, بات حق ہے. یعنی یہ کریم کا نام پاک سن کر کے لوگوں کے جوڑ ہی جائے کرتے تھے. تیسری جو فضیلت دی گئی ہے, خصوصیت دی گئی حضور کو, وہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی. اس سے پہلے انبیاء کے اوپر غنیمتوں کے مال حلال نہیں ہوتے تھے, غنیمت کا مال اکٹھا کیا جاتا, آسمان سے آگ اترتے اس کو کھا لیا جلا دیا. چوتھی بات یہ ہے کہ خداوند قدوس نے مجھ کو خصوصاً مرتبہ شفاعت کا کیا ہے. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, اس کے بعد میری اجازت کے بعد لوگ شفیع بنیں گے. گویا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی شفاعت کے بعد, یعنی حضور ہی انبیاء کو شفاعت کی اجازت دیں گے, اس کے بعد دوسرے انبیاء شفاعت کریں گے. اتنا اعزاز ہمارے لیے اللہ اکبر. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کے طرف مبعوث کیا گیا ہوں, سب کے لیے میں رسول نبی بنا کے دیا گیا. پانچ مشکل. اب یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی, تو قیامت آئے گی کب؟ ذرا سچے ذرا کر کے دکھلاؤ. یہ بات کتنی جگہ پیش کی گئی ہے, جگہ جگہ اس اعتراض کو ریپیٹ کر رہا ہے. محسوس یہ ہوا کہ اتنی شدت کے ساتھ وہ اس کے انکار کرنے والے تھے. یاد رکھیے کہ جتنی سختی کے ساتھ کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے, اتنی سختی کے ساتھ اس کے ثبوت میں دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. تو جگہ جگہ جو آخرت کے ثبوت میں دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں, اس سے پتا چلا کہ منکرین قیامت بڑی سختی کے ساتھ قیامت کا انکار ہے. اسی لیے اچھا سا تو اے رسول آپ کہہ دیجئے, تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو نہ آگے بڑھ سکو, جب وہ آئے گی تو آ جائے گی. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب موت آنی ہوتی ہے تو نہ ایک گھڑی ادھر نہ ادھر. یہ پیراگراف تھوڑا سا چینج ہوا ہے, رکوع شروع پیراگراف چینج. اور کافر بولے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی پہلے تھی, اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے, انہیں ایک دوسرے پر پاس ڈالے گا, وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے, جو اونچے کھینچے تھے کھینچتے تھے, یعنی متکبرین مغرور کرنے والے, غرور کرنے والے, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضروری ہوں. وہ جو اونچے کھینچتے تھے یعنی غرور کرتے تھے, ان سے کہیں گے جو کمزور تھے دبے ہوئے تھے, کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے بھی تمہارے پاس آئی, بلکہ تم خود مجھے دیتے. اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے کمزور لوگ, ان سے جو اونچے کھینچتے تھے یعنی مغرور لوگ متکبرین, بلکہ رات دن کا داؤ تھا جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں, اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا, اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے, وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے. یہ دراصل مجرموں کا ایک ڈسکشن ہے مجرموں کی قیامت کے لیے. بڑے لوگ مجرمین, مغرور قسم کے لوگ جو اپنے اثر و رسوخ سے چھوٹے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے, تو وہ مجرم لوگ جو اپنے اثر و رسوخ سے چھوٹے درجے کے لوگ, کمزور طبقے کے, غریب طبقے کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے, وہ اور یعنی چھوٹے درجے کے لوگ اور وہ مغرور قسم کے لوگ, یہ اللہ کے حضور کھڑے گئے. تو رب کریم جب ان سے پوچھ, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ عذاب آ رہا ہے اب تو ہمیں جہنم میں جا رہا ہے, تو چھوٹے درجے کے لوگ کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو ایمان لانے سے روکا, وہ الزام دیں گے بڑے لوگوں پر, مغروری ان لوگوں نے ہمیں ایمان لانے سے روکا. وہ کہیں گے کہ ہم نے تجھے کب روکا تھا؟ دیکھیں انداز, دیکھیں نا, ادہن و سلونا کمائی بدا, کیا ہم نے تم کو روکا؟ سب دراصل تمہارے روکنا ہوتا ہے, کیا ہم نے تم کو روکا؟ اس کے بعد کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی, تم خود ہی مجرم ہو, تم نے خود اسلام قبول نہیں کیا, تو کہیں گے واہ یہ کیا بات. وقال الذين ضعفوا لنستكبروا, تو کمزور لوگ پھر الزام لگائیں گے ان پر کہ رات اور دن تم لوگ مکر و فریب کے داؤں چل چل کر کے ہم کو ایمانداری سے روکتے تھے, اور کہتے ہو کہ ہمیں نہیں روکا ہے, ہم نے نہیں روکا. اصل میں یہ درس ہر پیغمبر کے زمانے میں یہ بات رہی, چاہے حضور کا زمانہ ہو چاہے اور دیگر انبیاء کا زمانہ ہو. ہوتا کیا تھا کہ جب کچھ لوگ ایمان لاتے تو جو اونچے طبقے سرکار آ رہے تھے, ترجمہ کہنے کہ اونچے کھینچتے تھے یعنی غرور کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, وہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے لوگوں کو بھڑکاتے اور کہتے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. چنانچہ حدیث کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں کہ دو شخص تجارت کرتے تھے, تو وہ ایک مکے میں رہتا تھا اور دوسرا شخص اپنے بزنس کے لیے سیریا گیا شام. ملک شام میں پہنچا تو اس نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ اس وقت کیا حالات ہے ذرا کچھ بتاؤ. اور اس نے لکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. اور اس نے پھر خط لکھا وہاں سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس میں یہ بتاؤ کہ ان کے پیروکار کون لوگ ہو رہے ہیں, کہ کون لوگ زیادہ تر فالو کر رہے ہیں. اس نے ادھر سے لکھا کہ ارے کون لوگ کر رہے ہیں, چھوٹے قسم کے لوگ, تو بہت کم تر درجے کے لوگ ہیں وہی لوگ. تو اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا, تجارت چھوڑ دی, واپس آیا, سیدھے آیا مکے میں اپنے دوست کے پاس پہنچا اور کہا اس کو اسی وقت لے کر کے رسول کریم کی بات لانی. وہ لے کر کے گیا, پہنچتے ہی اس شخص نے کہا کہ آپ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ حضور نے بتا دیا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, میں نبی ہوں, جتنے مطلب امور تھے حضور نے کہا کہ آپ کے پیروکار کون لوگ, دیکھ لو یہ لوگ ہیں. پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے پوچھا تم نے کیوں گواہی دے دی, خوش ہو جانا چاہیے تھا حضور کو, خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن جب کوئی کلمہ پڑھتا تو حضور بہت خوش ہوتے. حضور نے پوچھا تم نے کیسے گواہی دے دی, کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, یہی پیغمبروں کی علامتیں یہی ہے کہ پیغمبر کی تعلیم اور اس کی دعوت کو سب سے پہلے غریب کچلے کمزور طبقے کے لوگ ہی قبول کرتے ہیں, اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہی بات تھی جب قیصر روم کے دربار میں یا حضرت نجاشی کی بارگاہ میں جو ہے قیصر روم کیا بولے, قیصر روم کے دربار میں جب مکہ مکرمہ کا ایک وقت گیا تھا
اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو قیصر نے اپنے ترجمان سے حضور کے حالات پوچھے کہ سنا ہے تمہارے ہاں کوئی شخص نے پیغمبر کا پیغمبری کا نبوت کا اعلان کیا؟ کہا ہاں اعلان کیا ہے. کہا تمہارے درمیان کے درمیان کیا ہے؟ کہا جنگیں چلتی ہیں, کبھی وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں, کبھی ہم کو غالب آ جاتے ہیں, جنگ ایک ڈول کی طرح سے.
اچھا
وہ کس چیز کی تعلیم کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب باپ دادا جو کرتے رہے وہ غلط تھا, شرک مت کرو, بتوں کو نہ پوجو, اللہ ایک ہے, موت بعد اٹھائے جاؤ گے, نیکی کرو, زکات دو, صلہ رحمی کرو, غریبوں کو ہنس ہٹاؤ, غریبوں کی امداد کرو وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. کہا کہ اس کے پیروکار کون لوگ ہو رہے ہیں, اس کی تعلیم کو کون کون لوگ قبول کر رہے ہیں؟ کہا نچلے درجے کے لوگ قبول کر رہے ہیں. فیصل روم نے کہا کہ ہاں تو واقعی نبی ہے. وہ کیا کہا؟ واقعی نبی ہے. اور میں اس بات کی وہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اپنے پیر کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ اس زمین کے مالک ہو جائے گا. یہ ہے ضرور. اور خود اس نے یہ چاہا کہ اپنے اس کا اعلان کرے, یعنی اپنے ایمان کا اعلان کرے. پیسے روم, روم کا بادشاہ, اس نے اپنی کابینہ بنائی. کابینہ بنانے کے بعد جب بڑے بڑے لوگ پہنچے تو ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. تو اسے بڑے بڑے پتری پادری وغیرہ تھے, سب چیز پکار کرنے لگے. دروازہ سب کا بند کروا لیا تھا, پورے دروازے بند کروا لیے, اسے کوئی باہر نہ نکل سکے. بڑا شور و ہنگامہ. تو اس نے سیاست کر دی. اس نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, میں نے تو یہ پرپوزل اس لیے رکھا تھا تم کو جانچنے کے لیے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا پسند ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, تم لوگ اطمینان رکھو. بس دنیاوی لالچ کی بنیاد پر وہ شخص ایمان سے بنتا ہے. علامتیں ساری بتا, ساری علامتیں ظاہر کی, ساری علامتوں کی گواہی دی اسے. یہ بھی سچ ہے, ایسا ہوگا, یہ بھی سچ ہے, ایسا ہوگا, یہ بھی سچ ہے, ایسا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ. اور قرآن نے خود کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کہ قوم کے تعلق سے پوچھا گیا نا, تو کیا کہا؟ اے نوح اتبعک الارذلون, تمہاری پیروی تو ارذل لوگ کرتے ہیں. ارذل اگلے ڈسکشن میں آئے گا اس میں تفصیل. ارذل افعال کے ادھر سب سے زیادہ ذلیل, بہت زیادہ جو گرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہی پیروی کرتے ہیں. ارے ہمارے درمیان تمہارے درمیان بڑا فاصلہ ہے. یہی انداز ہر پیغمبر کے ساتھ کیا گیا. خود میں نے واقعہ کتنی بار سنایا حدیث کے حوالے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارادہ فرما لیا کہ قریش عمائدین مکہ, بڑے بڑے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آئے حضور سے, کہنے لگے کہ آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں تو صاحب یہ بیٹھے رہتے ہیں, کسی کا کپڑا نہیں صاف ہے, بدن سے بو آ رہی ہے, پھٹے پلانے کپڑے والے بیٹھے, ان کو دور کر دیں آپ تو پھر بیٹھے ہیں آپ کے پاس. اللہ کے رسول اس خواہش میں کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان کے تابع جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایمان لائیں گے, اس عمل کو عملی جامہ پہنانا چاہا. وہی آ گئی یہ محبوب, ان کو دور نہ کریں اپنے سے. یہ جو آئے ہوئے ہیں بڑے سج دج کے لوگ, یہ صرف شوقی بازی کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے متبع یہی لوگ ہیں, انہی کو اپنے خرید رکھ لیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان یتیموں غریبوں سے وہ محبتیں فرمانی شروع کر دی کہ سبحان اللہ. یہ تو یہاں جو بیان فرمایا گیا نا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے, وہ مغرورین کہیں گے کہ ارے ہم نے تم کو کب کہا تھا؟ وہ کہے گا نہیں, چوری تم کو روکا تھا, تمہارے دباؤ میں جا کر کے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اب چلو چلو دونوں جاؤ, دونوں جاؤ جہنم میں. اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے دونوں, غریب بھی اور امیر بھی, بہت غرور کرنے والے لوگ بھی اور وہ جو لوگ کچلے گئے تھے جن لوگوں نے پیروی کی تھی. حالانکہ دلیل اس میں موجود ہے کہ امیہ ابن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی تو وہی غریب کمزور قسم کے تھے,
لیکن انہوں نے کس طرح ایمان قبول کیا کہ اپنے مالک کی ہر اذیت اور تکلیف اور سختی کو برداشت کیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا. تو یہ دلیل ہے. اب جب حشر میں عذاب دیکھا اب اندر کوٹے لگے گی اور کاش اس وقت قبول کر لی ہوتے ایمان. تو رب کریم کہتا ہے کہ وجعلنا الاغلال فی اعناق. اعناق انہم کی جمع ہے افعال کے اندر. تو پھر اغلال غل کی جمع ہے معنی بیڑیاں. تو پھر کیا ہے کہ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیا جہنم کب جاؤ. اور پھر جہنم کے عذاب کے تعلق سے فرمایا گیا لا الہ الا اللہ. اخیر فیصلہ جب جہنمیوں کا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذاب جہنم سے کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو اتنا گنہگار ہو مگر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ ایمان پر موت بڑی عظیم دولت ہے. فرمایا گیا ہے کہ ایک جہنمی کو آگ کے صندوق میں رکھا جائے گا پھر اس پر آگ کا تارا لگایا جائے گا پھر اس صندوق کو دوسرے صندوق میں اس طرح سے 40 صندوقوں کے اندر اس کو رکھا اور ہر صندوق پر آگ کے تارے لگے ہوں. اللہ اللہم اجرنا من النار کہیے آمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. حل اجزونا الا ما کانوا یعملون. وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے جو کچھ کر کے گئے ہیں اسی کا بدلہ. وما ارسلنا فی قرية من نذیر لقال مترفوها ان بما وصلت به کافرون. اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حالوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں. صاف کمپیئرنگ کر آیات سے. پہلی آیات میں غریبوں کے ان پہلو کو کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو وہ مغرور دولت مندوں کے ساتھ ڈالے. اور اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. مترف کہتے ہیں طرف کہتے ہیں جو شخص بہت ہی یعنی خوشحال زندگی گزارتا لگزری ڈالی. طرف اور ہنی دو ورڈ استعمال کرتے ہیں عربی میں. ہنی ہنی جی جناب بستا بستا جی ہنی یہ بڑی ہے. میرے خیال میرا خطبہ تو اب تو لوگوں کو یاد ہی ہو چکا ہے اتنا سن لیا ہے کہ اب یاد ہی ہو گیا ہوگا سب کو. دین و تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو مترف کہتے ہیں وہ لوگ جو بڑے عیش میں زندگی گزارتے ہیں بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں. ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی پیغمبران اعظم ان کے پاس آئے تو دنیاوی ہرس اور لالچ نے ان کو ہمیشہ ان کی دولتوں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور وہ پیغمبروں کی نبوت اور رسالت اور دعوت کو انکار کیا اور اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور یہ فیکٹ ہے آج بھی کہ بڑے بڑے لوگ اللہ جس کو ہدایت دے جس کو بچائے صرف وہی بچ سکتا ہے. ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سرمایہ داری جہاں آتی ہے گناہ ساتھ لے کر کے آتی ہے. گناہ ساتھ لے کر کے آتی ہے. اللہ اس دولت سے بچائے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے. وہ دولت کا فرمائے کہ اس دولت سے ایمان تقوی میں بڑھوتری ہو غریبوں کی فلاح ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول میں سرخ روئی حاصل ہو. یہ دولت فرمائے اللہ کے رسول. ورنہ اس دولت سے وہ غریبی اچھی ہے. اس غریبی میں انسان آدھی روٹی کھاتا ہے چین کی سوتا ہے اٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. آئے بات سمجھ میں. بہت بہت خوفناک ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا اللہ اے اللہ مجھے فقیر کر اور میرا حشر فقیروں کے ساتھ کرنا. فقیر مانے بھیک مانگنے والا نہیں یار جو اللہ کے دیے پر راضی رہے جتنا دیا اس پر راضی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ ہاتھ پر بند کرے کوشش بھی کرے لیکن جتنا پائے اس کو یہ سمجھے کہ یہی میرا حصہ یہی میرا حصہ تھا اس سے آگے میرا حصہ نہیں ہے لیکن کوشش جاری رکھے. حضور نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے فقیر رکھ اور فقرا کے ساتھ میرا حشر. اس لیے کہ دولت مندی آپ تاریخ اسلام پڑھیں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ، یہ وہ سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے سرمایہ نظام سرمایہ نے ہی ان کو دراصل ایمان مغرور بنا دیا، ایمان نہیں قبول کرتا اسی وجہ سے، اور غریب جو لوگ تھے وہ بس ہدایت الہی اللہ کی ہدایت ہے. غزوہ کبریٰ مکہ مکرمہ کی امیر ترین خاتون، امیر ترین جی، اس امارت کے باوجود آپ نے پیغام دیا حضور سے آخر مبارک، امیر ترین خاتون تھی مکہ. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. یہ کیا کہتے ہیں شیخی بگاڑنا، یہ آیت کریمہ ان کی شیخی بگاڑنے کو بیان کر رہی ہے. تو یہ دولت مند لوگ بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. جس طرح سے ہم دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں ہیں، اسی طرح سے عیش و عشرت سے آخرت میں رہیں گے، جنت ہماری ملکیت ہے. لیکن کیا اللہ قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دراصل اوپر کہ اس شیخی کا جواب نیچے اس آیت میں دیا گیا ہے. تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع، رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے. لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اے شیخی بگاڑنے والے لوگوں، دولت کے نشے میں چور، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اولاد یہ دولت تمہاری اپنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کبھی وہ دے کر کے آزماتا ہے کبھی لے کر کے آزماتا ہے، اس کی آزمائش دونوں ہے. فارو ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نو شیروانہ مرد کے نامے نہ کو گداشت. قارون 40 گھر خزانہ رکھتا تھا، ہلاک کر دیا، دولت اس کی آزمائش بنائی گئی. حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں بزرگ صحابہ کرام میں، حضرت سلمان فارسی کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی حضرت میرے معاویہ سے ناراض ہو گئے، سنے واقعہ سنے تاریخ، ناراض ہو گئے، حضرت دمشق میں جا کر کے رہنا شروع کر دیا تھا. ایسے میرے معاویہ کا تو ایسے میرے معاویہ پر بڑی لان تان کرتے تھے. وہ لان تان بھائی مانا کہ یہ تو مطلب ہے کہ بہت دنیا دار ہو گیا ہے اور کپڑے اچھے پہن لگا ہے اور سرمایہ داری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور دربان رکھا ہوا ہے. وہ بڑی مطلب ہے کہ ان کو ڈانٹ پلایا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ سلمان فارسی کے تعلق سے کچھ تدبیر کریں، اس لیے کہ اس کو تو تنگ کر رکھا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، یہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عثمان غنی سے بھی ناراض، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ان کا ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیا اور بکریاں دی اور کہا کہ آپ وہیں رہیے، جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھ سے مانگیے گا. تو پھر وہیں جا کر کے رہتے تھے اور وہیں ان کا وصال ہوا. چنانچہ جب وصال شریف ہوا آپ کا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت جنگ ہو رہی تھی غالباً ایران کی سرحد پر، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا آرمینیا وغیرہ کی طرف کہیں جنگ ہو رہی تھی اس طرح سے، یا ملائیں وغیرہ کی طرف کہیں جنگ ہو رہی تھی اسلامی سرحد ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ کوئی شرط لگائی تھی، فلاں شرط پڑھائے گا، فلاں صحابی کا نام دیا. دیکھیں اللہ کے رسول، چنانچہ جس دن ان کا وصال ہوتا ہے کوئی نہیں آس پاس، ایک شخص اکیلے کیا کرے، نہلائے دھلائے کیا کرے، وہ راستے میں جا کر کے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے کوئی آنے والا ملے تو پیغام بھجواؤں مدینہ منورہ، لوگوں کو بلاؤں کچھ لوگوں کو پکڑوں. تو دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو آئے تو انہوں نے ان کو بلایا قریب، کہا تم لوگ کہاں سے آئے، کہا ہم لوگ فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، فتح کی بشارت و خوشخبری لے کر کے وزیر منورہ جا رہے ہیں. آتے آ جاؤ. ان کو معلوم ہے کچھ ہوا ہے, کہا کیا ہوا ہے, کہا سلمان فارسی انتقال کر گئے. کہا انتقال کر گئے ہیں, کل چلو. آئے اس کے بعد پھر نہلایا دھلایا, قبر کھود, اور انہی کے تعلق سے انہوں نے بشارت کی تھی کہ وہی بڑے جنازے نماز پڑھائیں گے, جو ان چوری نماز جنازہ پڑھیں گے. پھر کبھی مدینے نہیں گئے, اتنا روٹھے ہوئے تھے, اور زندگی بھر ایک کپڑا بدن پر, بس وہی ان کا سب کچھ تھا. اب اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنی خوشگوار زندگی گزار گئے اور حج ان کا کتنا آسان تھا, اور ہم جیسے دنیا داروں کا کیا حال. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, اپنی عنایت فرمائے کہ حشر کا میدان ہمارے لیے آسان. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الباری وسلم صلوات و سلام علی سیدی رسول رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف سمجھتا ہوں. مالک مولا قرآن پاک کا روحانی فیضان دلوں پر جاری فرما. یا اللہ اپنے محبوبین بندوں کے زمرے میں شامل فرما, اور حضور کی اس دعا کے مستحق ہمیں غریب رکھ, فقیر رکھ, اور فقیروں کے ساتھ ہی ہمارا یوم الحساب فرما. یا اللہ حشر کے حساب یوم الحساب سے ہمیں بچا لے, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اور تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الٰہ العالمین عالم اسلام پر خصوصی فضل فرما, خاص طور سے مالک مولا اس وقت جو صورت حال پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے, مالک مولا مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اتار, اپنا کرم اتار, سلامتی اتار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, وتب علينا انک انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.